السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بامدی کے ساتھ اور میں ہوں ندا سمیر، آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام میں. اچھا خاندان کہا جاتا ہے کہ کچرے معاشرے کو تشکیل دیتا ہے، لیکن آج کل کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو ہمارا خاندانی نظام بڑی مشکلات کا شکار نظر آتا ہے. بات چلتی ہے قطع کلامی سے، پھر پہنچتی ہے ترک تعلق تک، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے بعض کیسز میں قتل تک نوبت آ جاتی ہے. تو آج ہم سسرال کے مسائل اور اس کے حوالے سے دین کے کیا تقاضے ہیں اس پر گفتگو کریں گے، اور اس پر اپنی رائے کا اظہار، اپنی تحقیق کا اظہار کریں گے ہمارے بہت محترم جاوید احمد گاندھی صاحب. السلام علیکم گاندھی صاحب.
وعلیکم السلام.
اور ساتھ ہی ہمیں گفتگو میں جوائن کر رہی ہیں زرین مسلم صاحبہ، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں.
السلام علیکم جی.
کیونکہ معاملہ سسرال کا ہے، زرین صاحبہ ساس بھی ہیں ماشاء اللہ سے، آپ بہو بھی رہ چکی ہیں، تو گاندھی صاحب آج آپ خواتین میں گھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں.
پہلا خیر کرے
نہیں، بڑے ہمارے بیسک سوال ہوں گے میرے خیال سے ہر ساس کے، ہر عورت کے اور ہر بہو کی زبان پر آج کل یہ سوالات آتے ہیں. ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ دینی تقاضے ان رشتوں کے بالآخر کیا ہیں، لیکن سب سے پہلے تو میں خاندان کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی کہ اسلام میں خاندان کا تصور کیا ہے، اس پر کتنا زور دیا گیا ہے.
انسان کو اگر آپ بحثیت مجموعی دیکھیں تو وہ ایسے نہیں پیدا ہوتا کہ 20-22 سال کی عمر میں آسمان سے ایک آدمی نازل ہوا اور 50-55 کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گیا. اگر ایسا ہوتا تو کسی خاندان کی ضرورت نہیں تھی. انسان کی پیدائش کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک ناتوان بچے کی حیثیت سے دنیا میں آتا ہے. اس وقت اس کے لیے اٹھنا بیٹھنا اپنی ضروریات کو پورا کرنا ممکن نہیں ہوتا، یعنی اتنی ناتوانی ہوتی ہے کہ جو ناگزیر ضرورتیں ہیں وہ بھی ایک بچہ خود پوری نہیں کر سکتا. اچھا پھر صرف یہی نہیں ہے کہ اس کو کھانے پینے یا اپنی ضروریات کے لیے ماں کی یا باپ کی یا کسی دیکھ بھال کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ایک تدریج کے ساتھ انسانیت حاصل کرتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ علم عقل سب لے کے آ جاتا ہے، بلکہ اس کو بے شمار چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قانون اس طرح کا بنا دیا ہوا ہے کہ جو اس کا اپنا پوٹینشیل ہے، اس کے اندر جو کچھ موجود ہے، اس کو بھی ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ اس کو تعلیم تربیت نہ دیں تو وہ انگھڑ رہ جاتا ہے. بڑے سے بڑا شاعر، بڑے سے بڑا ادیب جو فطری صلاحیتیں لے کے آتا ہے، اگر آپ اس کو پالش نہیں کرتے، اس کی تربیت نہیں کرتے، اس کا تزکیہ نہیں کرتے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ تہذیب سے ناآشنا ہو جاتا ہے. یعنی میں نے دیکھا ہے کہ دیہات میں بے شمار لوگ ہوتے ہیں، ان کو تعلیم تربیت کا موقع نہیں ملا. ان کے پاس آپ دو گھڑی بیٹھے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر بھی کوئی غالب اور کوئی اقبال اور کوئی آئنسٹائن چھپا ہوا ہے. بڑے غیر معمولی لوگ ہوتے ہیں بعض، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو پیدا کر دیتا ہے نا. اب آپ کا معاشرہ، آپ کا گرد و پیش کا ماحول ان کو کیا بناتا ہے، تو یہ انسان کی ضرورت ہے. اچھا پھر انسان کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ کہ وہ ایک ہی حالت میں نہیں رہتا. 20-22 سال کی عمر میں شباب کو پہنچتا ہے، معلوم ہوتا ہے ساری دنیا پر کمندیں پھینک دے گا، آسمان کو اپنی گرفت میں لے لے گا، ستارے زمین پر لے آئے گا، بڑے منصوبے بناتا ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ اس مہلان آنا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ دیکھیے کہ وہی انسان جو اپنے آپ کو ارسطو افلاطون سمجھتا ہے، بالکل بے بس ہونا شروع ہو جاتا ہے. قرآن مجید نے ایک جگہ تصویر کھینچی ہے کہ بالکل جیسے بچہ ہوتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے. یعنی نوبت یہاں تک بھی آ جاتی ہے بعض اوقات کہ بیماری سے، تکلیف سے ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے، جس کو آپ اس سے بھی زیادہ توجہ کا مستحق محسوس کرتے ہیں جتنا ایک بچہ توجہ کا مستحق ہوتا ہے. یعنی بچہ تو پھر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، یہ پیچھے جا رہا ہوتا ہے. یہ پورا کا پورا انسان ہے. اب اگر اس پورے انسان کو سامنے رکھ کر آپ کوئی نظم بنانا چاہیں تو پھر وہ وہی بنے گا جو خدا نے بنا دیا ہے، کہ ایک ماں اور باپ کا رشتہ پیدا ہوتا ہے، ماں اور باپ کے رشتے کے ساتھ کچھ اور رشتے وجود میں آ جاتے ہیں، اور ان کے اندر ایسی محبت اور مودت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے کہ آپ جانتی ہیں کہ ایک ماں اپنے بچے کی کیسے پرورش کرتی ہے، ایک باپ ان کے بارے میں کس طریقے سے درد انگیزی اور اضطراب کے ساتھ معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، بیماری میں، تکلیف میں، یہ اسکول جانا ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تقاضا کرتی ہیں کہ پورے انسان کے لیے کوئی نظام بنایا جائے. وہ اللہ تعالیٰ نے خاندان کی صورت میں بنا دیا ہے. موجودہ دور میں لوگوں نے کوشش کی پچھلی صدی میں کہ کیا ریاست اس کی جگہ لے سکتی ہے، کیا ہم مختلف قسم کے ادارے بنا کے انسان کی تربیت کر سکتے ہیں. تو تجربے سے یہ معلوم ہوا، اور کم و بیش اب سب ماہرین اس کو مانتے ہیں، کہ یہ قدرت کے خلاف جنگ ہے. اس طریقے سے باٹا کے جوتے تو بنائے جا سکتے ہیں کہ آپ نے ایک سانچا بنا دیا اور بنتے چلے گئے. انسان کی شخصیت کے اندر خدا نے بڑا تنوع رکھا ہے. یہ تنوع اصل میں مختلف خاندانی وحدتوں میں، یونٹس میں وجود میں آتا ہے. یعنی الگ ماحول ہے، الگ ماں ہے، الگ باپ ہے. آپ اس کو کسی ایک قاعدے میں اگر شروع سے لے آئیں تو انسانی شخصیت کی صحیح تعمیر ہی نہیں ہو پاتی. تو فطری نظام وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. اس لیے خاندان تو ہوا اور پانی کی طرح ہماری ضرورت ہے. یعنی خاندانی نظام کے بارے میں اگر ادنا درجے میں بھی کوئی کوتاہی ہوئی تو نسلیں اس کو پھر بھگتیں گی. مغربی معاشرت میں آپ دیکھیے کہ اجتماعی زندگی کے بارے میں انہوں نے کمال حاصل کیا ہے. اجتماعی زندگی کیا ہے, سڑکیں کیسے بننی ہیں, لوگوں کو زندگی کی ضرورتیں کیسے فراہم کرنی ہیں, راستے کیسے صاف رہنے ہیں, نظم اجتماعی میں اگر کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو کیسے درست کرنی ہے, مقرنہ کیا کام کرے گی, عدلیہ کیا کام کرے گی, بہت اعلیٰ نظام بنایا ہے. لیکن ان کے مفکرین سے بھی جو بنیادی غلطی ہوئی وہ یہ کہ وہ خاندان کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکے. ان کا خیال یہ تھا کہ ریاست اس کی جگہ لے لے گی, لیکن عملی تجربے سے یہ معلوم ہوا کہ ایسا بالکل ممکن نہیں ہے. تو اس وجہ سے خاندانی معاشرت کے بارے میں ہمیں حساس ہونا چاہیے. اگر یہ ہاتھ سے گئی تو آپ سمجھیں کہ انسان گیا.
حامدی صاحب, خاندان کی آپ اہمیت پہ بات کریں, ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا باہر دنیا میں, آپ میں باہر جاؤں تو میرا بڑا اچھا امپریشن ہوگا کہ بھائی بہت شائستہ لہجے میں بات کرتی ہیں, ہیلپ فل ہیں, مگر میں اپنے گھر میں داخل ہوں تو میرا ایک کمپلیٹلی ڈفرنٹ فیز ہوتا ہے. شوہر دیکھتے ہیں کہ بیوی کو اکثر حقیر سمجھتے ہیں, یا بہو باہر کی دنیا میں بہت اچھا امپریشن ہوتا ہے, لوگوں کی مدد کریے, گھر میں آ کے ساس کے ساتھ گھر والوں سے پوچھے تو ایک الگ ہی رائے ہوتی ہے ان کی ایک شخص کے بارے میں. تو حقوق کی جہاں پر ہم بات کرتے تو یقیناً حقوق العباد کا بڑا ایک اہمیت ہے, لیکن باہر کے لوگوں سے ہمارا رویہ کچھ اور ہے, خاندان کے اندر لوگوں سے رویہ کچھ اور ہے. اس کے بارے میں اسلام میں کس کے زیادہ حقوق ہیں؟
یہ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے وہ تو اصل میں نام ہی توازن اور اعتدال کا ہے. یعنی جو حقوق آپ نے قائم کرنے ہیں وہ عدل پر, انصاف پر قائم ہونے چاہیے نا. ہمارے ہاں ایک بڑی خرابی ہے جس کا لوگ عام طور پر ادراک نہیں کرتے, وہ یہ ہے کہ جس وقت ہم شادی بیاہ کا معاملہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیے ہوتا کیا ہے. یعنی ایک مرد ہے, انتخاب کر لیا آپ نے کسی لڑکی کا, اب آپ کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے بیاہ کر لانا ہے. یہ دیکھیے جو میں الفاظ بولا, بیاہ کر لانا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچی جو 20-22 سال تک یا جتنی بھی اس کی عمر ہے ایک خاندان میں زندگی بسر کر چکی ہے, وہ کہیں پیدا ہوئی ہوگی, اس کی کوئی معاشرت ہوگی, اس کی کوئی تہذیب ہوگی, اس کا کوئی رہن سہن ہوگا, اس کی زندگی اور شخصیت کی کسی طرح سے تعمیر ہوئی ہوگی. یہ اپنا گھر چھوڑ کر, اپنی تہذیب چھوڑ کر آپ کے پاس آ رہی ہے. یعنی یہ بڑا بنیادی فرق ہے. دیکھیے آپ استقبال کرنے والے ہیں, وہ آ رہی ہے, آپ اپنا گھر چھوڑ کے ادھر نہیں جا رہے. اگر اس حقیقت کو آپ مان لیں تو آپ کو ایک دوسری بات بھی ماننا پڑے گی, وہ یہ ہے کہ آپ جو آپ توقعات کر رہے ہیں آنے والی سے, پہلے آپ اس کے لیے وہ بن کے دکھائیں. یہاں کیا ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں وہ بیٹی بن کے آئے, نہیں, پہلے آپ کو ماں بننا پڑے گا. یعنی آپ ثابت کریں, کیونکہ آپ استقبال کر رہے ہیں, آپ کے گھر میں کوئی آ رہا ہے, آپ کو کچھ نہیں بدلنا پڑا, آپ کی میز ویسی لگتی ہے, آپ کا ڈرائنگ روم ویسا ہی ہے, آپ کی معاشرت ویسی ہے, آپ کے ملنے والے ویسے ہی ہیں, وہ سب کچھ چھوڑ کے آپ کے گھر آئے.
آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا کہ 10 لوگ تو اس کی وجہ سے نہیں تبدیل ہوں گے, اس ایک کو تبدیل ہونا پڑے گا.
نہیں, آپ ہی کو تبدیل ہونا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اسے ایڈجسٹ کرنا ہے, اس کو اپنا گھر کا ایک فرد بنانا ہے. یہ اگر ایک بنیادی بات ہم تسلیم کر لیں کہ ساس کا کردار دین, اخلاق, معاشرت, عقل, تہذیب کے لحاظ سے بنیادی ہے, اس لیے کہ تبدیل اس کو ہونا ہے, استقبال اس نے کرنا ہے.
تو کیا یہ ایک آسان کام ہے کہ ایک عورت جو کہ 45-50-60 سال کی عمر کو پہنچ گئی ہو وہ اپنے آپ کو تبدیل کرے؟ ایک
پہلے دن سے تیاری کیجیے, جب آپ کی شادی ہو تو پہلے دن سے تیاری کیجیے کہ اگر آپ کے ہاں اولاد ہونی ہے اور آپ نے کسی بیٹے کو بیاہ کے لانا ہے, دیکھیے بیٹیاں بھی ہوگی جن کو دوسرے گھر میں جانا ہے, لیکن اگر بیٹے کو بیاہ کے آپ نے لانا ہے تو کسی نے آپ کے گھر کا خاندان کا فرد بننا ہے. اور خاندان کا فرد بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے کشادہ دلی آپ کے اندر ہو, پہلے آپ کھلی باہوں سے اس کا استقبال کریں, پہلے آپ اس کو اپنے خاندان میں حصہ بنانے کی کوشش کریں, اس کو اگر کوئی غلطی ہے تو سمجھائیں, یعنی اس کو رسوا نہ کریں. اگر اس نے کوئی چیز آپ کی معاشرت, تہذیب یا آپ کے تقاضوں کے خلاف سیکھی ہوئی ہے, ہو سکتا ہے نا فرق ہو, اس فرق کو آپ محسوس انداز میں, نہیں غیر محسوس انداز میں, پہلے ختم کریں. یعنی رشتے اصل میں ادھر سے بننے ہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ دو طرفہ معاملہ ہرگز نہیں ہے, اس کو پہلے یک طرفہ ہونا ہے. وہ بچی اس کو رسپونڈ کرے گی اگر اس کی فطرت اچھی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ دو طرفہ معاملہ ہونا ہے تو اصل میں وہ تو اجنبی ہے اس گھر میں, اس کو تو ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ کمرے سے نکلنا ہے تو ان لوگوں کے ہاں کیا آداب ہیں, ملنے ملانے کے کیا طریقے ہیں. یعنی ساس ایک شفیق معلمہ بن جائے سکھانے کے لیے, تو میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ میرا زندگی بھر کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ آنے والی لڑکی تیار ہوتی ہے سیکھنے کے لیے, چند مستثنیات. یعنی وہ تو آتی اس لیے ہے ذہنی لحاظ سے کہ مجھے اس گھر کو اڈاپٹ کرنا ہے. ہم پہلے ہی مرحلے میں اس سے ایسی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں اور اس طریقے سے اس کو دیوار سے لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں پہلے دن ساس بہو کی ایک عجیب و غریب دنیا وجود میں آ جاتی ہے اور پھر وہ باقی رہتی ہے۔
عمدہ صاحب اس کے لیے ایک اور مثال بھی یوں دی جا سکتی ہے کہ اگر ہم کسی درخت کی گھنی چھاؤں میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو پہلے ہم بیج دیتے ہیں، روز اس کو پانی دیتے ہیں، روز اس کی آبیاری کرتے ہیں، تب وہ کئی سالوں میں جا کر ایک تناؤ،
پھر ہمیں سایہ فراہم کرتا ہے، پھر پھل دیتا ہے۔ تو آپ کو اسی طریقے سے اس بچی کا استقبال کرنا ہے۔
لیکن صاحب یہ جو ہے آپ نے کہا سے کہ عورت کو مطلب ساس کو تیار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ساس جو آج کل کو اگر آپ دیکھیں اور میں اپنے ساسوں کو دیکھوں، مطلب ہماری ایج کے ساسوں کو اور آج جو آج ہیں، آئی تھنک زیادہ تر جو خواتین ہیں وہ اپنے آپ کو، جیسے آپ نے کہا کہ اپنے آپ کو تیار کرنا، اور ان کا جو رویہ یہ ہے آج کل کہ وہ کوشش کرتی ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہوا وہ آگے نہیں کریں۔ وہ جو پرانی والی ریپیٹیشن ہوتی تھی نا، کیونکہ اس وقت کی عورتوں کو بہت سی چیزیں ڈپرائیو کیا گیا تھا۔ آج کل ہم لوگ کو اس طرح ماشاء اللہ نہیں ہے، آپ کے شوہر بھی دوست زیادہ ہیں بنسبت شوہر کے، مطلب ایک جو ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں آپ ان کو ماں کی طرح ایکسیپٹ کر رہے ہیں، مطلب آپ ماں بن کے اس کا خیر مقدم کر رہے ہیں، مطلب اس کو ویلکم کر رہے ہیں اپنے گھر کے اندر۔ لیکن بچیاں ذرا ریجڈ ہوتی ہیں، یا تو پیچھے کوئی تعلیم دے کے ایسے بھیجی جاتی ہے، مطلب مجھے معلوم نہیں۔
میں اسی پر اب بات کرنے والا تھا، کہ ادھر تو ہمیں ساس سے یہ گزارش کرنی چاہیے کہ وہ استقبال کا انداز اپنائے، اگر کچھ سکھانا ہے تو ایک شفیق محبت کرنے والے معلم کی طرح سکھائے، یعنی یہ رویہ اختیار نہ کرے کہ جیسے ایک معرض امتحان میں ڈالا گیا ہے۔ یہ ہم جو اب گفتگو کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو تبدیلیاں آئی ہیں، بہت اچھی تبدیلیاں آئی ہیں، یعنی میں نہیں دیکھتا اب جو ہم دیہات میں ساسیں دیکھتے تھے ویسی ساسیں نہیں رہی، ویسی بہویں بھی نہیں رہی، بہت فرق پڑ گیا ہے۔ لیکن آپ کی کتنی آبادی ہے جس کے یہاں یہ فرق پڑا ہے؟ ابھی بھی آپ کے دیہات میں بے شمار خواتین ہیں جو اسی روایت کے اندر بندھی ہوئی آ رہی ہیں، اور میں نے اس میں ایسے ایسے منظر دیکھے ہیں، میں آپ کو اب بتا نہیں سکتا کہ کس طرح سے اس بچی کو امتحان میں ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ رویہ تبدیل ہونا ہوا ہے، تبدیل اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمارے مخاطبین تو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں نا، تو وہ اگر دیہات میں بھی رہتے ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے رویے میں یہ تبدیلی پیدا کریں۔ دوسری جانب جو ادھر بچی ہے، اس کے بارے میں پہلے دن سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے دوسرے گھر میں جانا ہے، یعنی ایک تو یہ نا کہ وہ شادی نہ کرنے کا فیصلہ کرے، اگر اس نے شادی کرنی ہے تو پھر زندگی کی حقیقتوں کے ساتھ نبرد آزما ہونا ہے۔ اب زندگی کی حقیقتوں میں ایک بڑی حقیقت یہ ہے کہ اسے یہ بتایا جائے کہ تم یہاں سے جا رہی ہو، تم نے ایک نئے گھر میں جانا ہے، تو تمہارا رویہ ایک سیکھنے والی کا ہونا چاہیے، یعنی اگر تمہارے اندر سختی ہوگی، اگر شدت ہوگی، اگر تم پہلے ہی دن آنے والے گھر کو ریجیکٹ کر کے بیٹھ جاؤ گی، اگر تم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرو گی، اگر ان کی روایات یا ان کی بعض چیزوں کو تم تضحیک کا یا استہزاء کا یا مذاق کا نشانہ بنا لو گی، تو اس کے نتیجے میں تمہاری ایکسیپٹنس نہیں ہوگی، اور یہ پورا خاندان ہے جس میں ایکسیپٹنس ہونی ہے۔ تو ادھر سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بھیجنے والے کو تیار کرے، اور ادھر سے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ساس اس کا استقبال کرنے
کے لیے۔ سوری میں جانتے، اس طرح تو آپ نے دو میں ڈیوائڈ کر دیا۔ اب جیسے آپ یہ بات کر رہے ہیں اور میں جس میں کری تھی، میں اپنے لیول کی بات کرتی تھی، آنیسٹلی اسپیکنگ، مطلب یہ تھا کہ جو میں نے دیکھا سنا اور جو ارد گرد دیکھتی ہوں، تو آج کل کی ساسیں واقعی بہت محنت کر رہی ہیں، ان دا سینس ایک تو لڑکیاں بھی پڑھی لکھی ہیں اور گھومی پھری بھی ہیں سب کچھ، تو ان کو معلوم ہے وہ کیا کر رہی ہیں۔ لیکن اس طرح تو آپ نے دو میں اس طرح ڈیوائڈ کر دیا کہ دیہات کی آپ ایک جیسے بات کریں، تو اس کو تو آج بھی یہ میسج آپ کا نہیں ملے گا جو آپ ابھی ہمیں دے رہے ہیں۔
مطلب یہ تو ہم کوشش تو کر رہے ہیں، کوشش تو کر رہے ہیں نا، دیکھیں نا آرگنائزیشن ہو رہی ہے، یعنی آہستہ آہستہ لوگ شہری زندگی کے قریب آ رہے ہیں، تو آپ کو پیغام تو دینا ہوگا نا، اس لیے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم جو گفتگو کریں اس کو محض شہری زندگی تک محدود کریں۔
مطلب
اس کو جانا ہے وہاں، اور آپ کی شہری زندگی کے اندر بھی اصل میں دیکھیے، پڑھے لکھے لوگ، ذرا کھاتے پیتے لوگ، ان کی ایک معاشرت بن جاتی ہے۔ آپ کے شہروں میں بھی کھولیاں ہیں، یہاں پر بھی سلمز ہیں، ان کے اندر بھی جا کر دیکھیں وہاں کیا معاشرت ہے، کیا تہذیب ہے، کیا چیزیں ہیں جو لوگوں متوقع ہوتی ہیں۔ عورت حقیقی معنی میں مظلوم ترین مخلوق کی حیثیت سے دیکھنی ہے تو آپ ان علاقوں میں دیکھیں، یعنی اب تو آپ کی پڑھی لکھی خواتین اور کھاتے پیتے گھرانوں میں بڑی حد تک حقوق کا تحفظ ہو گیا، بڑی تبدیلی آ گئی ہے، لیکن یہ تبدیلی پوری دنیا میں نہیں آئی، پوری معاشرت میں نہیں آئی، آپ کے شہر کے اندر، آپ لاہور شہر کو دیکھیں،
کام کرنے والی آتی ہیں ان کی آپ کہانیاں سنیں، مطلب جو کام کرنے
میں اسی جانب توجہ دلا رہا تھا کہ آپ کے گھروں کے اندر جو کام کرنے والی خواتین ہوتی ہیں، ذرا ان کی داستان سن کے دیکھیں۔
اور میں صرف کام کرنے والوں کی بات نہیں کروں گی، میری اپنی بہت ساری سہیلیاں جہاں ہم سب مل کے بیٹھتے ہیں تو ہر ایک کے پاس ایک داستان ہوتی ہے سنانے کے لیے، ہمدردی کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اسی پہ میں بات کروں گی بریک کے بعد کہ غامدی صاحب، شادی ظاہر خوشی کا نام ہے، تو ایک رشتے میں جس میں لڑکا بھی بخوشی بن رہا ہوتا ہے، لڑکی بھی بخوشی بن رہی ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے ایسا کہ کچھ عرصے بعد یہ ایک ڈراؤنا خواب بن جاتا ہے؟ تو اس پر ہم آپ کی رائے لیں گے، لیکن چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آج ہم گاندھی صاحب کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں سسرال کے مسائل اور اس کے حوالے سے دین کے تقاضے. گاندھی صاحب, بریک سے پہلے میں شادی کے حوالے سے بات کر رہی تھی. یہ خوشی جس کی اتنی تیاری کی جاتی ہے کہ چھ چھ آٹھ آٹھ ماہ شاپنگ ہوتی ہے اور پھر وہ شادیاں چھ مہینے بھی نہیں چلتی ہیں, تو ایسا کیوں ہوتا ہے ہمارے رشتوں میں؟
اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم حقائق کو حقائق کے طور پر نہیں دیکھتے. یعنی ہمارے ہاں عام طور پر زندگی خوابوں میں بسر ہوتی ہے. ہم پیدا ہوتے ہیں تو خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, زندگی کے بارے میں, معیشت کے بارے میں, حالات کے بارے میں. یہ جو آپ کو بہت زیادہ لوگ جرائم کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں, اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ زندگی کی حقیقتوں کو جیسے کہ وہ ہے ویسے نہیں دیکھا جاتا. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تقریب کا دن تو زندگی کی حقیقتوں سے ویسے ہی گریز پر مبنی ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی زندگی اصل میں شروع ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اب تو کھانا بھی کھانا ہے, اب پہننا بھی ہے, اب کچھ کم آگے بھی لانا ہے, اب آپس میں کچھ ملاقات بات بھی کرنی ہے, اب تقریبات بھی ہونی ہے, گھر کیسے چلے گا, بجٹ کیسے بنے گا. تو زندگی کی حقیقتیں سامنے آ جاتی ہے. دوسرا جو بڑا مسئلہ موجودہ زمانے میں ہو گیا ہے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی خاتون خاص طور پر شادی کا فیصلہ کرتی ہے تو مغربی معاشرت نے اس کو یہ تصور دے دیا ہے کہ تم ایک پارٹنر کا انتخاب کر رہی ہو, جبکہ حقیقی معنی میں یہ چیز نہیں ہے. اچھا. یعنی فطرت یہ کہتی ہے کہ یہ خاندان اور ایک ادارہ بن رہا ہے, اس ادارے کے اندر بہرحال کسی نہ کسی کو سربراہی کی ذمہ داری انجام دینی ہے. اچھا. یہ عورت کو دے دے, لیکن اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح سے آپ ایک یہ میڈیا کا ایک ادارہ بنا رہے ہیں, آپ کو کاروباری ادارہ بنا رہے ہیں, تو بڑی اچھی بات ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ برابری کا سلوک کریں, ہر ایک کے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ کریں, لیکن آپ کو کسی نہ کسی شخص کو آخری ذمہ داری دینی پڑتی ہے.
ایک
وہ اس کے بغیر چل نہیں سکتا, ممکن نہیں. یعنی ابھی تک دنیا کوئی اس سے مختلف چیز ایجاد نہیں کر سکی, ریاستوں کے اندر بھی ایسا نہیں ہو سکا. یہاں تک کہ اگر کسی موقع کے اوپر آپ کو یہ تجویز پیش ہوتی نظر آئے کہ چلیے جی ملک کے دو سربراہ بنا دیتے ہیں, وہ بھی نہیں چلتا. ہم نے پارلیمانی نظام میں یہ تجربہ کر کے دیکھا کہ ایک صدر ہوگا, ایک وزیر اعظم ہوگا, ان کے مابین بھی اختیارات کی تقسیم کے مسائل رہتے ہیں. چنانچہ صدر کو ہم کبھی کبھی یعنی ایک خیالوں کا گڈھا بنا کے رکھتے ہیں, وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, تو تب کہیں جا کے ملک چلتا ہے. تو یہ جو چیز ہے, یہ میرے خیال کے مطابق ہماری بچیوں کو سمجھنی چاہیے کہ پارٹنر کا انتخاب نہیں ہے یہ بنیادی طور پر, یہ اصل میں ایک ادارہ بنانے کا مرحلہ ہے اور آپ اس ادارے کے ایک فرد کی حیثیت سے جا رہی ہیں. اس میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو اس کا نظم کون چلائے گا. یہ نظم عورت چلا لے, مجھے کوئی اعتراض نہیں.
آپ کو اعتراض نہیں گاندھی صاحب, لیکن ہمارے معاشرے میں تو یہی سمجھا جاتا ہے نا کہ مرد کو حاکم بنایا گیا ہے اور وہ سربراہ ہے گھر کا, لیکن آج کی لڑکی بھی پڑھ لکھ گئی ہے, تو کلیش تو ہوتا ہے اوپینین کا. جب آپ اور ہم یہ نہیں کہہ سکے کہ مرد عقل کل ہے, وہ ہر فیصلہ صحیح کرے گا, تو یہاں پہ بھی کلیشز ہم دیکھنے میں
نہیں. ایسا اگر کوئی مرد کرتا ہے تو وہ ایک برا سربراہ ہے. دیکھیے بات یہ ہے, تو کسی ادارے کا سربراہ بھی اگر اس طریقے سے حکومت چلانے لگ جاتا ہے تو لوگ بغاوت کر دیں گے اس کے خلاف. یعنی ایک چیز کو ہم مان کر چلیں گے کہ سربراہ کسی کو ہونا ہے. اگر سربراہ کسی کو ہونا ہے تو اب آ گیا یہ معاملہ کہ معاملات کرنے کیسے ہیں. سربراہ کا کام یہ نہیں کہ ہر وقت سربراہی دکھائے, نہیں, اسے ساتھ لے کے چلنا ہے, اسے رائے لینی ہے, اسے سب معاملات کرنے. کچھ مرحلے ایسے آ جاتے ہیں جس میں ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے, اور جب وہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو پھر بہرحال آپ کی کمپنی کا سی ای او کرتا ہے, اور ہم سب اس کے ساتھ ایک تعاون کی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں, موافقت کی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں. اگر ہر آدمی ایک ادارے کے اندر یہ طے کر لے کہ نہیں مجھے تو اپنی مرضی چلانی ہے, تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا ادارہ نہیں بنے گا. ہمارے یہاں بنیادی کشمکش یہاں سے پیدا ہوتی ہے. اصل میں رومانس میں اور محبت میں اور اس طرح کے معاملات میں جو گفتگویں ہوتی ہیں وہ زندگی کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی.
ٹریلر ہوتے ہیں,
یعنی وہ جتنی چیزیں ہیں وہ اصل میں کوئی زیادہ سے زیادہ 10 یا 15 دن کے بعد ختم ہو چکی ہوتی ہیں. بلکہ میں آپ سے عرض کروں کہ اگر آپ سروے کر کے دیکھیں تو زندگی کی حقیقتیں ہنی مونی میں سامنے آ جاتی ہیں. جتنی یعنی زیادہ دیر بھی انتظار نہیں کرنا پڑتا, جیسے ہی آپ حقیقی زندگی میں داخل ہوتے ہیں
جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں
اسی وقت. آپ سروے کر کے دیکھ لیجئے, میں نے دیکھا بڑی خوشی سے ہونے والی شادیوں کے بعد بھی سال چھ مہینے میں, اب تو اس سے بھی کم مدت میں ایسے جھگڑے سامنے آ جاتے ہیں کہ ان کو سلجھانا ایک بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. یہ آپ کچھ پوچھ رہے ہیں
سر, میں یہ کہتی کہ آپ اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے آج کل کے جو بچے ہیں. دیکھیے ہم لوگ کی جو شادی کے وقت میں ہم لوگ اسے کہتے ہیں گھر بنانا ہے اور یہی گھر ہے, اور ساسیں بھی جو کچھ بھی ہے, مطلب آپ آج کل کے آپ دیکھیں ڈیوس ریٹ کتنا بڑھ گیا ہوا ہے.
پہلے ایٹ لیسٹ یہ نصیحت تو کی جاتی
ہر وقت نصیحت ہوتی کہ تمہیں گھر بنانا ہے توڑنا نہیں ہے, اور حقیقتا گھر بنانا مشکل ہے اور توڑنا تو ایک منٹ کا کام ہے, آپ توڑ کے گھر چھوڑ کے چلے جائیں. لیکن بات تو یہی ہے نا کہ خاندان بنانے میں, خاندان کو اپنانے میں وہ ٹائم. تو اس کے لیے آپ کیا مطلب لوگوں کو میسج دینا چاہیں گے کہ کس طرح یہ لڑکیاں جو بچی ہیں آج کل کی, اور لڑکے لڑکیاں دونوں کو میں کہہ رہی ہوں, صرف لڑکیوں کو ہی نہیں, کہ وہ اپنے گھر میں کس طرح بیلنس کریں, یہ خواب کی زندگی سے نکلیں. یہ شاہ رخ خان, یہ تو چار دن گانے ہو رہے ہیں, ناچ گانے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی رہے گا جیسے فلموں میں دکھاتے ہیں, جبکہ جیسے آپ نے کہا جب اٹھتے ہیں چار دن بعد تو پتہ لگتا ہے او یہ نہیں ایسا نہیں ہے. تو
ایٹ دا سیم ٹائم آج ان لڑکیوں کو یہ سکھانے والی بھی جو ڈیوورس ریٹ بڑھ گئی, یہ وہی عورت نہیں ہے جس کو اس کی ماں نے تلقین کی تھی کہ گھر بنانا ہے.
یہی تو مطلب کوئی چھوڑنا چاہیے.
اتنا اچھا خوبصورت لفظ آپ نے بولا گھر بنانا ہے.
جی
اصل میں آج کی لڑکی گھر بنانے کے لیے آتی ہی نہیں,
یہی مشکل ہے.
اسے اس کا ذہن اس کے لیے تیار ہی نہیں کیا جاتا. میں اسی لیے گزارش کر رہا ہوں کہ اس کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ ایک ذمہ داری کا کام کرنے کے لیے جا رہی ہیں. رومانس کا دور ختم ہو گیا, اس کی مدت اگر بہت سے بہت بھی طویل کرنے کی کوشش کی تو 6 مہینے سے زیادہ نہیں ہوگی, یا کبھی کبھار سالگرہ کے موقع پر دوبارہ آ جایا کرے گی. اس کے سوا کچھ نہیں ہونا. زندگی کی حقیقتوں کا اپنے مواجہ کرنا ہے, فیس کرنا ہے ان کو. یہ چیز ہے جو آپ اگر ذہن میں ڈال دیں. دیکھیں پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اس میں ہماری مائیں عام طور پر اس ایکسٹریم پر اس کے لیے تیار کرے, تمہارا جنازہ نکلنا چاہیے, تم نے مر کے آنا ہے. وہ بھی ایک انتہا تھی, وہ بھی ایک انتہا تھی. اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ عورت کی صلاحیت, اس کے اندر ہر انسان کی شخصیت کا ایک وہ ختم ہو جاتا تھا. یعنی اپنی شخصیت کو وہ بالکل مار کے دوسرے گھر میں جاتی تھی. یہ بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ آج کی بچی پڑھی لکھی بچی ہے. اس نے اگر تعلیم پائی ہے, مثال کے طور پر ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, وہ کسی میڈیا میں کام کر رہی ہے یا کسی دفتر میں خدمت انجام دے رہی ہے, تو یہ اس کی صلاحیتوں کا اظہار ہے. آپ اس کی شخصیت کو کچل کے رکھ دیں گے اور اس کو یہ کہیں گے کہ نہیں, تم تو اصل میں نہ کوئی رائے رکھتی ہو, نہ تمہارا کوئی نقطہ نظر ہے, نہ تمہیں بیان کرنا چاہیے, تمہیں بس وہاں جا کے مرنا ہے.
نہیں, اگر آپ یہ محسوس, تمہیں کیا پتا مطلب, کیونکہ اگر گھر کی چار دیواری میں عورت ہے تو ہسبینڈ ہر کوئی کہے گا تمہیں کیا پتا. تو پتہ اس سے آپ چڑ جاتی ہو. مطلب آپ کا یہ ہوتا ہے کہ نہیں, آج کے سب پڑھے لکھے
سمجھنے
کی, یہ ہمیں ماننا چاہیے نا کہ آج کی بچی جب پڑھ لکھ گئی ہے, جب اس نے معاش کی جدوجہد میں بھی کچھ ہاتھ بٹانا ہے, جب اس نے کوئی ملازمت کرنی ہے, دفتر میں جانا ہے, کیونکہ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پرانی تقسیم کو قائم رکھا جا سکتا. پرانی تقسیم تو یہ تھی نا کہ مرد صرف کمائے گا یا وہ باہر رہے گا, خواتین یہ کام کریں گی. اصل میں موجودہ معاشرت کے تقاضے بالکل تبدیل ہو گئے. یعنی اب تو بعض اوقات تنہا مرد کے لیے گھر چلانا بھی ممکن نہیں رہتا. اچھا, اس طرح اور بہت سی ضروریات پیدا ہو گئی ہیں جن کی وجہ سے عورتیں, اور اگر وہ پڑھ لکھ رہی ہیں تو سوال یہ ہے کہ سوسائٹی میں خدمت کیوں نہیں انجام دیں گی. یعنی پھر ہم خواتین ڈاکٹرز کہاں سے لائیں گے, خواتین معلمہ کہاں سے لائیں گے. تو قدرت کا نظام یہ چاہتا ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ تبدیلی کیا آ رہی ہے. یعنی ایک جانب یہ سمجھنا چاہیے کہ اب اس نصیحت کا کوئی موقع نہیں رہا کہ تمہارا جنازہ نکلنا ہے.
سر غامدی صاحب, میں یہاں پہ بڑے ادب کے ساتھ آپ سے تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گی اس حوالے سے کہ آپ نے کہا کہ ساس اپنے آپ کو تبدیل کرے کیونکہ بہو گھر لا رہی ہے, لڑکی کی تربیت اس کی ماں کرے, اسے اگلے گھر جانا ہے. یہاں پہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے بری ذمہ قرار دے دیا اس آدمی کو کہ جو ایک لڑکی بیاہ کر لا رہا ہے اور ایک ماں کا بیٹا بھی ہے. میرے نزدیک اس کی بھی تو بڑی اہم ذمہ داری.
اصل میں گفتگو ابھی ساس بہو پر کر رہے تھے, ورنہ بنیادی ذمہ داری دیکھیے
ساس بہو کے ریلیشن کو اسٹرانگ کرنے میں مرد کیا
کرے. نزدیک سب سے بڑا کردار اسی کا ہوتا ہے. دیکھیے, ایک اگر پڑھا لکھا سمجھدار جاننے والا انسانی نفسیات کو سمجھنے والا, اب میں نے اتنی باتیں کہہ دی تو یہ اتنی باتیں کہنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہماری تعلیم میں اس کو ہونا چاہیے. دیکھیے, تعلیم آپ نے ریاضی کی دے دی, آپ نے سائنس کی دے دی, ان سب چیزوں کی دے دی, انسانیت کی دی نہیں. تو اس کو آپ اس کی تعلیم دیں کہ اس نے ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے گھر چلانا ہے, تو سب سے بڑا کام اسی کا ہے. ایک اچھا مرد, سمجھدار مرد, میں آپ سے عرض کروں, کشمکش پیدا ہی نہیں ہونے دیتا.
بالکل.
اور کشمکش پیدا نہ ہونے دینے کا راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ آپ دونوں کی شخصیت, یعنی ساس کی شخصیت اور بہو کی شخصیت, دونوں کی شخصیت کو کچلنے کی ترکیب نہ پیدا کریں. یہ دیکھیے نا, اگر مثال کے طور پر میاں صاحب جو ہے وہ پہلی رات یہ پیغام دیتے ہیں کہ دیکھو میری اماں اگر جوتا بھی تمہارے پیچ مارے تو تم نے نہیں, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ ایک ایسا میسج دے رہے ہیں جو خلاف فطرت ہے. اگر وہ عورت اس کو قبول کرے گی مجبوری کے عالم میں, تو اپنی شخصیت کو فنا کر سکے گی. نہیں, آپ اس کو یہ میسج دیں کہ دیکھو میں کھڑا ہوں تمہاری جگہ, میرا کام ہے کہ میں دونوں میں موافقت پیدا کروں. تمہیں اگر کوئی شکایت ہے تو مجھ سے بات بیان کرو, میں تمہارا تحفظ بھی کروں گا, تمہاری عزت کی حفاظت بھی کروں گا, تمہارے وقار کو بھی قائم رکھوں گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ تمہاری طرف کوئی,
لیکن ماں کے لیے تو حکم ہے نا کہ اف تک نہ کرو. اگر بیوی کی کوئی جائز شکایت ہے تو کس طرح ایک آدمی میڈیٹ کرے دونوں کے بیچ میں کہ ماں کا دل بھی نہ ٹوٹے اور بیوی کو بھی لگے کہ.
دیکھیے, یہ اردو کا اف نہیں ہے, عربی کا ہے. اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ دیکھیے, جس وقت کوئی یہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا آدمی, ماں باپ بوڑھے ہو گئے, بزرگ ہو گئے, اب ان کے مقابلے میں ہم کو بات کرنی ہے. تو بات کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ کہ شائستگی اور تہذیب کے ساتھ اپنی بات کی جائے. آپ کو اگر ماں باپ کی رائے سے اختلاف ہے تو پوری قوت سے اپنا اختلاف بیان کیجیے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو حق نہیں دیا کہ وہ ناجائز باتیں منوائے, لیکن اختلاف کرتے ہوئے ادب اور احترام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. اف تف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہوں آپ کی کیا حیثیت ہے, آپ کو یہ بات کیسے کہنی ہے, جھڑکنا شروع کر دیا. قرآن نے دو لفظ استعمال کیے ہیں, کہ تم ایک تو ولا تقل لہما افن ولا تنہرہما، یعنی انہیں جھڑکو نہیں اور ان کے ساتھ بدتمیزی کا رویہ اختیار نہ کرو، تمیز کے ساتھ، ادب کے ساتھ. وہ دنیا چلی گئی جس میں اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں مثال کے طور پر، وہ گفتگو کر رہے ہیں، نہیں آپ کا کام سوال کرنا نہیں ہے، نہیں آپ تو سوال سننا پڑے گا آپ کو. تو اسی طرح ماں باپ کو بھی اس کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ اب انہیں بات سننی ہے، لوگوں نے اختلاف کرنا ہے. جس وقت ہمارا بچہ بلوغ کی عمر کو پہنچتا ہے، آپ دیکھیں نا، یہ بھی ایک حقیقت ہے جس کو والدین نہیں مانتے. ہمارے والدین تو بالکل ہی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہندو پاکستان کے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بچے کو پیدا کیا ہے، یہ اب آخری زمانے تک ہمارے تحت ہونا چاہیے. یوں نہیں ہے، جیسے ہی بچہ بلوغ کی عمر کو پہنچتا ہے تو آپ کے بات منوانے کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں. یعنی اب آپ نے اس کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، قائل کرنا ہے. قائل کرتے وقت گفتگو میں گرما گرمی بھی ہو سکتی ہے، زیادہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے. اس میں قرآن نے بچے کو ہدایت کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کا رویہ، بے احترامی کا رویہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ سر جھکا کے ان کی تلخ سے تلخ بات بھی سن لیں اور ادب کے ساتھ اپنی بات کہیں. یعنی ان سے یہ کہیں کہ جی آپ میرے ماں باپ ہیں، آپ کی ہر بات سراخوں پر، آپ نے ڈانٹنا ڈانٹ لیں، آپ نے مارنا پیٹنا مار پیٹ لیں، لیکن سچی بات وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں.
گاندھی صاحب، ساس بہو کے رشتے کی جانب دوبارہ آنا چاہوں گی. عموماً ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا، بلکہ ہم نے ایجپٹ میں تو ایک اچھی رسم دیکھی ہے، لیکن بعض اوقات ان کے لیے پرابلم بھی بن گئی ہے کہ الگ گھر لڑکی کے لیے لیا جاتا ہے، اس کے بعد ہی شادی ہوتی ہے. ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں آتے ہیں، اس کے بعد بڑی پرابلمس کھڑی ہوتی ہیں. تو کیا اسلامی طور پر لڑکی یہ مطالبہ اس کا جائز ہوتا ہے اگر وہ شوہر سے کہے کہ مجھے ایک الگ گھر لے کر؟
یقین اس کا یہ بنیادی مطالبہ ہے، یعنی اس کو آپ روک نہیں سکتے. آپ صرف ادب کے ساتھ اس کی خدمت میں گزارش کر سکتے ہیں کہ بھی میرے حالات ایسے نہیں ہیں، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ کہ یہ تو اس کا بنیادی حق ہے. اسلام نے اس کا پابند نہیں کیا کہ خواتین لازمن آ کے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہیں. عربوں میں تو یہ رواج تھا ہی نہیں، وہاں تو عام طور پر اس بات کو ضروری خیال کیا جاتا تھا کہ اگر بچہ شادی کر رہا ہے تو پہلے اپنا گھر بنائے، کہا ایک ہی کمرے کا جھونپڑا بنا لے، لیکن بہرحال اس کو الگ ہونا چاہیے. کیونکہ یہ دیکھیے، انسان کی پرائیویسی اور ایک خاتون کا یہ احساس کہ یہ میری جگہ ہے، یہ میرا باورچی خانہ ہے. باورچی خانے کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں بہت سوچ سمجھ کے، اس لیے کہ بہت سے جھگڑوں کی بنیاد اس میں باورچی خانے سے اٹھتی ہے. تو یہ حق ہے اس کا، اور اس حق کو ہمیں مان لینا چاہیے. اچھا دیکھیے، میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ ہمارے حالات ایسے ہوں کہ ہم یہ حق دے سکیں، ضروری نہیں. لیکن آپ حق مان کے پھر معذرت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی دیکھیے میرے اوپر نگاہ کرم فرمائیے، میں ابھی اس قابل نہیں ہوں. لیکن جب آپ حق ہی نہیں مان رہے ہوتے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ کسی چیز کو مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے شخصیتیں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں. تو یہ تو بالکل طے شدہ بات ہے کہ اسلام نے اس کی پابندی نہیں لگائی کہ آپ کو سسرال میں لازمن جانا ہے اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا ہے اور آپ کو ایک خاندان کا حصہ بن کے، اسی گھر کے اندر نہیں، خاندان کا حصہ بننا اور ہے اور اپنے گھر کو الگ کرنا بالکل اور چیز ہے. یہ عورت کا حق ہے، اس کو ہمیں مان لینا چاہیے.
یہ جو انہوں نے کہا کہ گھر میں رہنے کا، تو یہ کیا حدیث ہے کسی میں ہے؟ کیونکہ میں نے جو بات سنی اور میں نے کچھ جو تھوڑا بہت پڑھا کہ ہم لوگ کو ویسے ہے کہ جب ہماری شادی ہو تو لڑکا اور لڑکی کو الگ گھر تھوڑا سا پورشن اپنا دینا چاہیے، یا اس کا پہلے سے کوئی انتظام کرنا چاہیے. جوائنٹ فیملی سسٹم کا جو ہے یہ ہندوانہ مطلب جو طریقہ ہے وہاں پہ بہت ہوتا ہے کہ ایک ہی خاندان میں سب رہتے ہیں، کیا یہ ہم نے ان سے لیا ہے اور حقیقتاً ہمارا کیا تھا؟
پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. زرین مسلم صاحبہ کا سوال انہوں نے دیا تھا کہ پوچھا تھا آپ سے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کیا ہندوانہ رسم ہے یا اسلام ہے؟
یقیناً یہ ہندوستان کی پرانی رسم ہے، عربوں میں اس کا کوئی رواج نہیں تھا. اب بھی بہت سے عرب ممالک میں آپ جائیں تو وہاں اس کا رواج نہیں ہے. جس طرح کے مغربی معاشرے میں اب یہ چیز اختیار کر لی گئی ہے کہ آپ کوئی گھر بنا لیتے ہیں، کوئی جگہ لے لیتے ہیں، چلیے کوئی کمرہ ہی کم سے کم، یہ ضروری ہے. اس کے بغیر اصل میں اچھی معاشرت کی ابتدا نہیں کی جا سکتی. آپ اگر اس طریقے سے جس طرح کے ہمارے ہاں بہو کو لایا جاتا ہے لاتے ہیں، تو آپ بڑے مسائل پیدا کر لیتے ہیں اور ان مسائل کو پھر ساری زندگی آپ بھگتتے رہتے ہیں. یعنی وہ ایسی فصل بوئی جاتی ہے کہ وہ کانٹے پیدا کرتی رہتی ہے. تو زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ الگ ہوں اور یہ شعور پیدا کریں کہ جس طرح بچی کے ماں باپ ہیں، جس طرح اس بچے کے ماں باپ ہیں، یہ سب کے اب ماں باپ بن گئے ہیں. ماں باپ تو یہ بن گئے ہیں، لیکن ماں باپ بننے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس بچی کو اسی گھر کے اندر گاڑنا ہے، یہ صحیح نہیں ہے.
گاندھی صاحب، ایک سوال بھی پوچھنا چاہوں گی، ایک آپ کا مشاہدہ، آپ نے آپ کی ریسرچ کیا ہے اس حوالے سے، کیونکہ ہم ہر چیز ڈھونڈنا چاہتے ہیں رسول اکرم کی زندگی میں، صحابہ کرام کی زندگی میں انہوں نے کیا کیا. تو حضرت علی میرے خیال سے آپ بہتر اگزامپل دے سکتے ہیں کہ زوجہ آپ کی خاتون جنت رسول کی بیٹی ہیں، والدہ آپ کی فاطمہ بنت اسد تھیں. کس طرح آپ نے مینج کیا اپنی والدہ اور جناب فاطمہ کو، الگ گھر تھے
جی بالکل ایسے ہی تھا. یعنی پہلے ایک الگ گھر لیا گیا, بنایا گیا, وہ ایک کمرے کا گھر تھا اس زمانے میں جس طرح کی معاشرت تھی, اس کے بعد شادی ہوتی ہے. یعنی ضروری سامان اسی وجہ سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فراہم کیا. یعنی آپ کی حیثیت گویا دوہری ہو گئی, آپ ایک بچی کے باپ بھی تھے اور سیدنا علی بھی آپ کی کفالتی میں تھے, تو دونوں کے لیے آپ نے پہلے گھر کا بندوبست کیا. یہ تو ایک ناگزیر ضرورت ہے. یعنی اس ناگزیر ضرورت کو اگر کسی موقع پر آپ پورا نہیں کر سکتے تو آپ کو معذرت کی جگہ پہ کھڑا ہونا چاہیے, نہ کہ تحکم کی جگہ پہ کھڑے ہونا چاہیے. اس کے بغیر اچھی زندگی کی ابتدا نہیں کی جا سکتی. یہ ایک جوانی کا زمانہ ہوتا ہے, اس میں باہمی تعلقات, روابط, ایڈجسٹمنٹ, اس نے ایک مرحلے سے گزرنا ہے. یہ بڑی آسان ہو جاتی ہے اگر ان کے لیے الگ جگہ موجود ہو, اور یہ بہت مشکل ہو جاتی ہے جہاں 10-15 لوگوں کے اندر آپ کو اپنے اندر تبدیلیاں پیدا, بہت مشکل ہو جاتی ہے. اور یہی مشکل ہے کہ جس کو پھر ہم اپنی پوری زندگی میں بھگتتے ہیں. آپ کسی خاندان کا جائزہ لے لیں, اوپر سے باتیں کر لینا بڑا آسان ہوتا ہے. ذرا اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے ہم سے کہیں کہ دل کی بات بیان کریں تو آپ پر بالکل واضح ہو جائے گا کہ حقائق کیا ہیں, باہمی روابط میں کیا خرابیاں ہیں, کیا کانٹے ہم بو چکے ہوئے ہیں جس کو پھر ساری زندگی آنکھوں سے چنتے رہتے ہیں.
اچھا, ساس کے حقوق آپ
پوچھ رہے ہیں. اب جیسے اب بھی آپ نے کہا, جیسے میرا بھی یہ ہے کہ الگ کر لینا چاہیے بچوں کو جب ان کی شادیاں ہوں, لیکن جب آپ کو معاشرے والے پیچھے سے تائید بولتے ہیں, کیا اتنی جلدی؟ جیسے ہم نے اپنے بچے کے ساتھ رکھا تھا کہ آپ ایک سال ہمارے پاس رہیں تاکہ آپ کو گھر کے طور طریقے وہ بہت سیکھ پائے کہ ہم کس سے ملتے ہیں, کس طرح ہماری عید ہوتی ہے. تو یہ ہم نے ایک سال کا کر کے اس کو الگ کر دیا. اب دوست احباب کا یہ ہے, مطلب تم اتنی سخت تھی یا یہ, یو نو, اپنی اپنی چیزیں وہ نکال رہے ہیں اپنی طرف سے کہ ہم نے کیوں الگ کیا ان کو.
کسی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے, ہمیں اپنے معاشرے کو بہتر کرنا ہے اور کسی نہ کسی کو اس کی پیدا کرنی ہوگی. میرے دو بیٹے ہیں, میں نے ان کی شادی کی ہے, میں نے اس کے فوراً بعد ان سے کہا کہ میں آپ کو الگ کر رہا ہوں. یہ اس کا سوال ہی نہیں ہے, بس تھوڑا عرصہ وہی آپ ہماری معاشرت کو سمجھ لیتے ہیں. اس دوران میں ویسے بھی رومانس ہوتا ہے, کوئی زیادہ خرابی نہیں ہوتی, لیکن آپ بتا دیں ان کو. اچھا, جب آپ بتا دیتے ہیں نا تو پھر وہ سال 6 مہینے بھی اچھے گزر جاتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ مجھے اپنے گھر میں جانا ہے, رہنا ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ جب آپ اس طریقے سے آزادی بھی دیتے ہیں, ان کی حریت کا احترام بھی کرتے ہیں, ان کا یہ حق بھی مانتے ہیں کہ ان کو الگ گھر کی ضرورت ہے, آپ دینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں, رستے میں رکاوٹیں بھی پیدا نہیں کرتے, پھر جب والدین کی حیثیت سے آپ اس گھر میں جاتے ہیں تو جو عزت اور احترام آپ کو ملتا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے.
لیکن خامدی صاحب, جب ماں کے بھی بڑے حقوق ہوتے ہیں, اس نے پالا ہوتا ہے بچے کو, جب وہ ہل بھی نہیں سکتا ہوتا ہے اس وقت, تو بڑی اس کی بھی چاہت ہوتی ہے روزانہ اپنے بیٹے سے ملنے کی. اور اگر شوہر اب روزانہ یہ کرے گا اپنا گھر, والدہ کا گھر, تو بےچارا وہ بھی شٹل کاک بن جائے گا.
یہ ٹھیک ہے, لیکن بہرحال جب آپ زندگی کے ایک مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں, مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہی مائیں ہیں نا, جب یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کو جدید تعلیم حاصل کرنے کے امریکہ جانا چاہیے تو صبر کرتی ہیں نا. اچھا, پھر ان کو ملازمت کرنی ہے. اب ملازمت آپ نے کی لاہور میں, آپ کا تبادلہ ہو گیا کراچی میں, ہوتا ہے نا یہ, تو یہ مان لیں,
بیرون ملک بھیجنے
سے, بیرون ملک بھیجنے, تو یہ مان لیں, تسلیم کر لیں کہ ایک اور شخصیت آ گئی ہے اس گھر میں, اب اس کے ساتھ بچے کو ہم نے بیاہ دیا ہے, یہ مان لینا. یہ جیسے ہی آپ تسلیم کر لیں تو پھر آپ کے مطالبات بھی کم ہو جاتے ہیں. حقیقت پسند آنا, اس میں کیا حرج کی بات ہے کہ چلیے اگر ہفتے میں 2 دن شوہر صاحب آ گئے ہیں تو 2 دن والدین بھی چلے جائیں, جا کے ملائیں جا کے. یعنی اگر باہمی طور پر ملنے ملانے کا معاملہ ہو تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ دوسرے کے حقوق مان کر, ایک مرتبہ مان کر دیکھیں, جو عزت اور دلی عزت اور احترام آپ کو ملتا ہے وہ آپ زور زبردستی سے نہیں حاصل کر سکتے.
صحیح. اچھا, ماں باپ کے حقوق اور ماں باپ کے فرائض اسلام میں بہت ہیں, ساس سسر کے نہیں ہیں. اب تو میں دیکھتی ہوں کہ جتنا ہم زیادہ دینی علوم لوگ حاصل کر رہے ہیں, پلٹ کے اپنی ساسوں کو سسر کو ضرور یہ جواب دیتے ہیں کہ جی آپ کا کرنا ہم پہ فرض نہیں ہے. تو بلا شبہ کہ بتائیں گے کہ اسلام میں ویسے کیوں یہ رکھا گیا کہ ساس سسر کا نہیں ہے, لیکن شوہر تو پورا دن باہر کام کر رہا ہے, اس کے اوپر تو فرض ہے, اگر وہ نہیں کر سکتا تو کیا بیوی کرے. اور دوسرا یہ کہ یہ کہہ دینا بھی اچھا ہے کہ اسلام میں ویسے کوئی حقوق نہیں ہے انسانیت کے ناطے.
نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ والدین کے حقوق کو تو قرآن نے بیان کر دیا, اس لیے کہ انہوں نے بہرحال پرورش کی ہے, پالا ہے, جنم دیا ہے, آپ کو ساری تربیت دے کے اس قابل بنایا کہ آپ انسان بنے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے, اور والدین کے حق کو کسی حال میں تلف نہیں ہونا چاہیے. وہ اپنی جگہ ایک الگ بات ہے, لیکن ایک دوسری بات بھی ہے, اور وہ چیز یہ ہے کہ جس وقت آپ شادی کرتے ہیں تو یہ بھی بمنزلہ والدین ہو جاتے ہیں. یعنی اگرچہ جنہوں نے آپ کو جنا ہے ان کے برابر تو ان کا مقام نہیں ہوتا, لیکن یہ بھی والدین کی طرح ہو جاتے ہیں. چنانچہ حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے کہ تمہارے پھر 3 باپ ہوتے ہیں, ایک تمہارے وہ باپ جنہوں نے تمہیں جنا ہے, ظاہر ماں بھی اس کے ساتھ شامل ہے, اسی طریقے سے جن کے ہاں تم بیاہے گئے ہو اور جس سے تم نے تعلیم پائی ہے. دیکھیے ہمارے ہاں تو استاد بھی باپ کے درجے میں ہے, باپ کے درجے میں ہونا اور چیز ہے, ماں باپ بن جانا اور چیز ہے. اس پہ جو ایک نازک فرق ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے. مثال کے طور پر آپ بیاہی گئی ہیں, آپ کی والدہ ہیں, تو آپ کی والدہ کی خدمت کا جو حق آپ پر عائد ہوتا ہے آپ پر عائد ہوتا ہے وہی آپ کے شوہر پر اپنے والدین کے بارے میں عائد ہوتا ہے. اب آپ اس کو الٹ کیسے سکتے ہیں کہ آپ کی والدہ کا حق تو نہیں ہے آپ کے اوپر, ساس کا ہو گیا ہے. یہ بھی ایک خرابی کی بات ہے نا. ارے آپ کو یہ ماننا چاہیے, اگر میں شوہر ہوں تو مجھے ماننا چاہیے کہ میری بیوی پر اس کے والدین کا حق اسی طرح قائم ہے.
بالکل.
ان کی خدمت کرنا یا ان کے حالات کے بارے میں باخبر رہنا یا اگر کوئی میرے حالات اچھے ہیں تو ان کی خدمت میں کوئی چیز پیش کر دینا, یہ ساری چیزیں اس کے بھی اپنے والدین ہیں ان کے لیے کرنی ہے. اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ اس میں باہمی تعلق کے اندر یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. اگر میں نے اپنی بیوی کے والدین کو والدین کی عزت دی ہے اور حقیقی معنی میں دی ہے تو میں بعید سمجھتا ہوں کہ بیوی نہیں دے گی میرے والدین.
بالکل.
یعنی یہ لازمن ہوتا ہے. انسان کی فطرت بڑی سالے فطرت ہے, یعنی ہم اس کو بگاڑتے ہیں, اس کو اریٹیٹ کرتے ہیں, اس کے نتیجے میں اصل میں خرابی پیدا ہوتی ہے.
بہت شکریہ غامدی صاحب, آپ نے بہت سارے سوالات کے جواب دیے, لیکن ابھی بھی بہت سے سوال ہیں جو کہ تشنا رہ گئے ہیں, ان کے ایک اور ہم پروگرام کریں گے ان قریب. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ زرین صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے.
بہت شکریہ آپ لوگوں
کا. اور اس کے ساتھ مجھے بھی دیجیے اجازت, ہم مزید اس سلسلے میں گھریلو معاملات پر اور رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے مزید پروگرام بھی کریں گے. آپ سے اب اجازت چاہتے ہیں اگلے ہفتے تک کے لیے. اگلے ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.